الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. نیکیوں کا موسم بہار ماہ رمضان تو رخصت ہو چکا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ تعالیٰ موقع دیتا بھی ہے اور اس کے بعد ہر سال رمضان آتا ہے اور گزر بھی جاتا ہے. خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ماہ مبارک کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس رحمتوں والے مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیا. واقعتاً حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ نیکیوں کے لوٹ سیل کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، لیکن ہم اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. مسلمان اگر آپ ایک ایوریج اندازہ کریں تو پانچ وقتہ نماز پڑھنے والے جو پابندی سے پڑھتے ہیں وہ بھی مسلمانوں میں 8-10% سے زیادہ نہیں ہے، اور روزہ جو ہے اس کا اہتمام کرنے والے اس سے قدرے کچھ زیادہ ہیں، کیونکہ روزے میں پھر مسجدوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حاضری کچھ بڑھتی ہے اور لوگ نماز کے مقابلے میں کچھ قدرے زیادہ ہیں، لیکن ان کو بھی اگر آپ ریئلسٹک ایک جائزہ دیں گے تو اگر نماز پڑھنے والے 7-8% ہیں تو روزہ رکھنے والے 12-15% ہوں گے، تو باقی کہاں ہیں. ایسے بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے کہ جو بانی محترم کے درس سن کر دین کی طرف متوجہ ہوئے، والد صاحب کی اور قرآن کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی. ایک صاحب نے خود بتایا، اللہ تعالیٰ نے اب ان کو کس مقام پہ پہنچایا ہے ماشاءاللہ، وہ اس کو دیکھ کر جو ہے طبیعت خوش ہوتی ہے، ان کی دینی جذبے کا بھی اور عملی جو لگن ہے دین کی. کہ کسی دوست کے ساتھ گئے تھے، اس نے جو ہے خطبہ ہے وہ آخری جو ہوتا ہے وداعی جمعہ، جمعۃ الوداع، وہ دوست جو ہے جمعۃ الوداع کے لیے گئے تھے اور انہیں ساتھ لے گئے تھے کہ ان کے پاس گاڑی تھی کہ مجھے مسجد لے جاؤ، تو کہنے لگے اس نے تو جمعہ پڑھ دیا، میں گاڑی میں ہی بیٹھا رہا. تو یہ ہے ہمارا عمومی طور پر دین کے ساتھ جو لگاؤ کا معاملہ ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگ، ان کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہرحال بد نصیب وہ ہیں کہ جنہوں نے اس رحمتوں والے مہینے سے کو بھی غفلت سے گزار دیا. ان بد نصیبوں میں بھی دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو سرے سے روزہ رکھتے ہی نہیں، ان کی زندگی میں یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ہماری ایلیٹ کلاس اکثر جو ہے وہ اس رخ پر ہے الا ماشاءاللہ. دوسرے وہ ہیں کہ روزہ تو رکھا لیکن جیسے کہ احادیث پہلے بھی آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں بعض کہ انہیں بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع، روزہ تو رکھ لیا ہے لیکن باقی روزے میں آپ جائز چیزوں سے تو رک گئے ہیں، پیاس لگی ہے پانی نہیں پی رہے، بھوک لگی ہے کھانا نہیں کھا رہے، بیوی پاس موجود ہے لیکن رکتے ہیں کہ روزے میں جو ہے اس کی قربت صحیح نہیں ہے، لیکن ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور کام غلط کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اس کے اندر غلط چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ تو کوئی روزہ نہ ہوا. کہ جائز چیزوں کو تو حرام کر دیا اپنے اوپر اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے روزے میں نہیں استعمال کر سکتے، ناجائز چیزوں کا کام جاری ہے، تو یہ روزہ نہیں ہے، یہ فاقہ ہے. کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک کے فاقے کے. تو یہ دو طرح کے لوگ، وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹی بات کہنا اور جھوٹے کام کرنا یعنی غلط گناہوں کے کام کرنا نہ چھوڑے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی, اسے کوئی اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ بیٹھتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. میں نے وہ حدیث بھی سنائی تھی, ایک دفعہ پھر ذہن میں رات تازہ کر لیجئے, جس کا حاصل یہ تھا, طویل حدیث تھی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر قدم رکھ رہے تھے اور ساتھ ہی فرما رہے تھے آمین آمین تین دفعہ ہوا. بعد میں آپ نے صحابہ کو ایکسپلین کیا کہ یہ کیوں ہوا تھا. صحابہ بھی متجسس تھے کہ یہ آمین کبھی ایسا ہوا نہیں کہ اللہ کے رسول خطبے کے لیے تشریف لا رہے ہوں اور ہر منبر کے ہر سٹیپ کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں, غیر معمولی بات تھی. بعد میں نماز کے بعد آپ نے ایکسپلین فرمایا, وضاحت فرما دی کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے تین لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی. ان میں سے ایک وہ بھی تھا کہ جسے رمضان کا مہینہ میسر آیا ہو اور اس نے اپنی بخشش کا سامان نہ کیا ہو, اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا ہو, اس پر لعنت ہے اللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین. تو بہرحال وہ ماہ رمضان گزر چکا ہے. ماہ رمضان کے حوالے سے دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس کا تعلق اب رمضان کے بعد سے ہے, کہ دیکھیے ماہ رمضان کی فضیلت اور برکت کا ایک پہلو تو ہم پر واضح ہے کہ ہر نیکی کا اجر 70 گنا زیادہ ہوتا ہے اس ماہ مبارک میں, اور اسی میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف, اس رات کی عبادت ایک طرف, یہ ہے اس کی برکات. اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے روزے کا, کہ اس روزے کی عبادت اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر خوش نہیں ہوتا, اس کا ایک مقصد ہے اس عبادت کا. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے تقوی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان, تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا اسی طرح جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلی اقوام پر, پہلی امتوں پر. اور کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یہ ہے ایک, تو ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ ہر نیکی کا اجر 70 گنا. دوسرا یہ ہے کہ روزہ فرض کیوں کیا گیا ہے؟ وہ تو اصل میں ایک ضرورت ہے تمہاری تقوی. تقوی پیدا کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ٹریننگ ہے یہ روزہ. تقوی کیسے کہتے ہیں؟ ہم نے اللہ کو رب مانا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا, اس کا لازمی منطقی تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کریں. وہ رب ہے, مالک ہے, خالق ہے, اس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا رحمت للعالمین بنا کر, اور یہ بھی بتا دیا کہ دنیا تمہاری جو ہے یہ تمہاری عیشگاہ نہیں ہے. کیوں بھیجے گئے ہو؟ فلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہارا امتحان ہو رہا ہے, موت تک آخری سانس تک حالت امتحان میں ہو. اور اللہ تعالیٰ ہر حیثیت سے آزماتا ہے, کسی کو زیادہ دے کر آزمایا, کسی کو کم دے کر آزمایا, کسی کو جھونپڑی سے اٹھا کر جو ہے وہ پہنچا دیا ہے شاہی محل میں, اور کسی کو اس کے برعکس کر دیا. لیکن یہ ساری صورت نہیں, حقیقت نہیں ہے, آزمائش ہے. دیکھتے ہیں تم کرتے کیا ہو. تمہیں کرنا کیا ہے دنیا میں؟ اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے, اور اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رہنمائی, کامل رہنما بن کر اللہ کے حضور نازل مبعوث ہوئے, اور قرآن جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا ہوئی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہوگا, تقوی ہے گناہوں سے بچنا, حرام سے بچنا, نافرمانی سے بچنا, تو پھر ہماری آخرت بہت زیادہ خطرے میں. اللہ تعالیٰ کسی گناہگار کو بھی معاف کر دے, اسے اختیار ہے, لیکن اس نے جو اپنا ضابطہ بتایا ہے. جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ قرآن مجید میں 20 مقامات پر یہ بات آئی ہے, جنت ان کو ملے گی جن کے اندر تقویٰ ہوگا. اعدت للمتقین, جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. وہ تقویٰ دنیا میں رہے گا تو پھر جنت کے مستحق بنو گے. ان للمتقین مفازا, ان المتقین فی جنات وعیون, ان المتقین فی ظلال وعیون. 20 مقامات جنت ان کے لیے. چنانچہ ایک مقام پر سورہ طور میں تو فرمایا, اہل جنت کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ اہل جنت یعنی جب حساب کتاب ہو گیا اور جو اللہ کے باغی تھے، سرکش تھے، گناہگار تھے، احکامات کو توڑنے والے تھے، وہ پہنچ گئے اپنے انجام کو جہنم میں، اہل جنت جنت میں پہنچ گئے۔ تو ایک نقشہ کشی کی گئی ہے سورہ طور میں ایک جگہ کے، آپس میں بیٹھے ہوں گے، خوشگپیاں ہو رہی ہوں گی اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا چیز تھی جو تمہیں یہاں پر لے آئی، تمہارا دنیا میں کیا عمل تھا جس کی وجہ سے آج تم کامیاب ہوئے، سوال کریں۔ تو قرآن مجید نے جو جواب دیا ہے اہل جنت کا وہ یہ ہے، انا کنا من قبل فی اہلنا مشفقین، دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے تھے، یعنی گناہوں سے بچتے تھے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے۔ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ڈرتے رہتے تھے ہم ہر وقت کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ہمیں پکڑ لیا، اور اس خیال سے ہم گناہوں سے بچتے تھے، تو اللہ کا یہ فضل ہوا ہے کہ آج ہم یہاں پر جنت میں بیٹھے۔ تو مسلمان تو بے پناہ ہیں اس وقت، عربوں کی تعداد میں ہیں، تقوی کہاں ہے؟ اور تقوی سیدھی سی بات ہے، اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، یہ آیت جو ہے بالکل جو میں نے آج آپ کو سنائی ہے اسی قرآن مجید کے اسی مقام سے لی ہے، وہ 23واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، جس میں روزے کے احکامات آئے ہیں اور ساری اس کی فرضیت اور اس کی تفاصیل اور اس کے اندر جو رعایتیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی رکوع میں ڈسکس ہوئی ہیں 23واں رکوع۔ آخری آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ لگتا ایسے ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے روزے کی بات عبادت سے، لیکن بہت بڑا تعلق ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طور پر ہڑپ نہ کیا کرو، کسی کا حق مار لیا، کچھ غصب کر لیا، ناجائز طور پہ کوئی چیز حاصل کر لی، جو چینا جھپٹی ہمارے ہاں رہتی ہے، ہر شخص داؤ پہ ہوتا ہے۔ تو لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مال آپس میں ایک دوسرے کے ہڑپ مت کرو باطل طریقے پر، کسی کا مال ناحق غصب کرنا، ہتھیار لینا، کسی کے مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے مال بٹورنا، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس کو حکام رسی کا ذریعہ نہ بناؤ، کسی مال کے ذریعے انسان یہ جو بڑے بڑے ٹھیکے لے رہے ہوتے ہیں، یہ کتنی رشوت دے کر وہ ٹھیکے لیتے ہیں سرکاری، سب کو پتا ہے، پاکستان میں تو خیر یہ بچہ بچہ ہی جانتا ہے کہ مقصد حیات یہ ہے کہ جہاں ہاتھ پڑے لگاؤ، جو میرٹ تمہارا نہیں بنتا لیکن پیسے کے ذریعے تم وہ حاصل کرو، رشوت کے ذریعے ناجائز فوائد حاصل کرنا، جو ایک اعتبار سے دیکھا جائے الا ماشاءاللہ ہر جگہ نیک لوگ ہیں، لیکن سرکاری ملازمتوں کے اندر تو سارا کام یہ ہے، سرکاری ملازمت کے اندر صرف اٹریکشن یہ ہے کہ آپ کو ایسے مواقع ملتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان کا حق دینے کے لیے پہلے ان سے کھینچیں گے، ہر جگہ جو ہے وہ مطالبہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی ایک مسجد کے لیے مرکز بنایا، ہم نے تنظیم اسلامی کا، اللہ کے فضل و کرم سے بن گیا، اس کے لیے این او سی لینا پڑا تھا، اور اس این او سی کے لیے 8 ڈپارٹمنٹ سے جو ہے اس کی جو ہے وہ ویریفیکیشن ہوتی ہے، اپروول ملتی ہے، ہر جگہ پیسے دو، 5-6 سال گزر گئے، ہمارا کام نہیں ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے رشوت نہیں دی، طے کیا ہوا تھا کہ نہیں دیں گے، اور لگتا تھا کہ پتہ نہیں شاید اگلے 50 سال بھی گزر جائیں گے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے خاص فضل کیا، اور وہ بھی ایک ذریعہ ایسا بن گیا کہ ڈی سی او ایک ایسا شخص تھا جو ہماری تنظیم کے کسی جاننے والا تھا، اور اس سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں کوئی انصاف دلوا دو، تو وہ انصاف ہمیں وہاں سے ملا، ورنہ کوئی امکان نہیں۔ ہر جگہ تقوی یہ ہے، تقوی کا جو ہے معیار یہ ہے کہ آپ حرام سے بچیں، باقی چیزیں سیکنڈری، اور روزے کا بھی حاصل یہ ہونا چاہیے تقوی، اور تقوی کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ رزق حلال، دوسروں کا مال غصب کرنے سے بچنا، اور خاص طور پر رشوت، اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا، دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اور مال گھسیٹنا، اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر روزے کا اصل حاصل فوت ہو چکا۔ ہاں اگر اس معاملے میں انسان نے اپنی اصلاح کی ہے تو گویا کہ اس نے اس ماہ رمضان کے روزے سے فائدہ اٹھایا، یہ ہے اس روزے والے جو رکوع ہے 23واں رکوع سورہ بقرہ کا، اس کا آخری اس کا ہے میسج. اب ایک دوسری طرف میں آ رہا ہوں، لیکن ہمیں اس وقت کرنا کیا ہے؟ ماہ رمضان کے بعد اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ ایک بات رہ گئی تھی، اسی بات کو جو میں نے آپ سے ابھی عرض کی ہے اور جو بیسک اس کا تھیم تھا. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز سے یہ بات کہی کہ روزے دو طرح کے، دو روزے ہیں. ایک روزہ تو وہ ہے جسے ہر مسلمان جانتا ہے، سمجھتا ہے، اسے معلوم ہے رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے اور روزے میں کیا کرنا ہے، یہ اس روزے سے تو سب واقف ہیں. ایک روزہ وہ ہے جو انسان کی زندگی کے آخری سانس تک چلتا ہے. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے، وہ کہنے لگے کہ یہ وہ روزہ کیا ہے، اس روزے میں جس سے ہم واقف ہیں اس میں بھی ہم اپنے اوپر کچھ چیزیں بندش عائد کر لیتے ہیں، کھانا بھوک لگے بھی ہے نہیں، ایک لقمہ بھی نہیں منہ میں ڈالنا، پیاس سے جو ہے دم گھٹ رہا ہے لیکن پانی نہیں پینا، اور اس میں اس کو ایڈ کر لیجئے روزے کی حالت میں کوئی غلط کام، کوئی جھوٹی بات کسی طرح کی نہیں، ٹھیک ہے، اس روزہ سے سب واقف ہیں. دوسرا روزہ ساری زندگی کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں طے کر دی ہیں، یہ حرام ہے، ان کی طرف جانا ہی نہیں ہے. یہ روزہ جو ہے یہ کھلے گا قیامت کے دن، یہ موت تک چلتا ہے. اللہ نے جن چیزوں کو حرام اور گناہ قرار دیا ہے، جن سے بچنے کا حکم ہے قرآن و حدیث میں، ان سے بچنا یہ بھی روزہ ہے. اس روزے دوسرے روزے کے اندر جائز چیزیں آپ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ایک مختصر روزہ اس کی ٹریننگ کے لیے ہے، اس کے اندر آپ نے جائز چیزوں کو بھی اپنے لیے وقتی طور پر اللہ کے حکم کے تحت منع کر لیا، بندش لگا دی. تو یہ جو ہے دوسرا روزہ، یہ جو اس کا خیال ہمیں نہیں رہتا، وہ ہے کہ جو حاصل ہے اس پہلے روزے کا جو منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے وہ یہ. اب رمضان کے اس روزے کے حوالے سے ایک بات تو یہ آ گئی کہ اس میں ہمیں گناہوں سے بچنا ہے آئندہ بھی، اور اسی ماہ مبارک کے اندر ایک دوسری عبادت بھی ہے جس کا تعلق قرآن مجید سے ہے، تراویح ہے، اور اسی تراویح کے حوالے سے اصل بات کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزرے. راتیں جو ہیں، یہ پچھلی مرتبہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مقصود کیا ہے، مقصود یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے میں گزارا جائے، جس کا ایک کم سے کم نصاب کی بنا دیا گیا کہ ہر شخص اس سے فائدہ اٹھائے، یہ 20 تراویح کی شکل میں. قرآن مجید کے ساتھ بھی ہمارا تعلق یہ نہ ہو کہ صرف رمضان میں رہ جائے، اس کے ساتھ تجدید تعلق اگر ہوا ہے ماہ رمضان میں تو اس کو اب آگے بڑھانا چاہیے. اور اس کے اندر اقبال کے وہ اشعار مجھے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ مسلمان کا عام رویہ قرآن کے ساتھ کیا ہے، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہماری زندگی کے ہر ہر گوشے کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے، یہ انتہائی بابرکت کتاب ہے، لیکن اصل میں تو ہدایت کے لیے آئی ہے اور اس پر چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں لے جائے گا جو اصل کامیابی، لیکن ہم نے اسے کتاب مقدس بنا کر ایک دیش میں جزدان میں کہیں طاق کے اوپر سجا دیا. کھلتا کب ہے؟ اقبال فرماتے ہیں، بایا تشترا کارے جزینیس کیا یاسین ہوا سانپ میری. اے مسلمان، تجھے یہ قرآن جو ایک زندہ کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ ترین تحفہ جو انسانوں کو عطا ہوا وہ ہے، تو نے اس سے کتاب، یہ ایسی کتاب بنا دیا ہے کہ مرتے ہوئے شخص کے لیے کھولی جاتی ہے کہ یاسین پڑھ کے اسے سنا دی جائے کہ جان آسانی سے نکل جائے، بس پھر دوبارہ واپس غلاف پہ رکھ دیا. اقبال نے یہ شکوہ کیا تھا، اور میں جب غور کرتا ہوں تو ہم ایک قدم اور آگے گئے، شاید اس زمانے میں یہ نہیں تھا، ورنہ اقبال اس کا بھی ذکر کرتے کہ ایک مصرف اور بھی ہے. وہ دوسرا مصرف کیا ہے؟ وہ بھی زندوں کے لیے نہیں ہے. پہلا مصرف یہ تھا کہ مرتے ہوئے کو قرآن سنا دیا جائے، جان آسانی سے نکل جائے، ایک اذیت میں ہے وہ اذیت ایک دفعہ ختم ہو جائے. دوسرا مصرف کیا ہے؟ کہ جو اب مر چکا ہے، جس کا وفات ہو گئی ہے، اس کے لیے تیسرے دن قرآن خوانی کر دی جائے. مردوں کے لیے کتاب، زندوں کے لیے نہیں. اور صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا قرآن کے ساتھ؟ معمول تھا صحابہ کا ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل کرتے تھے. یہ سات حصے جو ہیں نا قرآن کے حزب،
یہ حزب اسی حوالے سے ہر ہفتے قرآن مکمل کرنا، اور اکثر صحابہ تہجد کی نماز میں، یہ معمول تھا. ہمارا کیا معمول ہے؟ تو قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھ کر پڑھنا یہ صرف رمضان کے لیے ہی نہ ہو، اس کو آگے بڑھائیں. اور شروع میں مشکل ہوتی ہے. ہمارے والد محترم رحمہ اللہ فرماتے تھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی گزر گئی ہے، اب بڑھاپے کی عمر میں ہیں، سیکھ نہیں سکتے، تلفظ صحیح نہیں ہو سکتا، عربی نہیں سیکھ سکتے، پڑھنا مشکل ہے اس لیے کہ پڑھا ہی نہیں تھا. تو وہ حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب قرآن نازل ہوا تو 40 سال آپ کی عمر تھی، تو اگر آپ کی بھی عمر زیادہ ہے تو کوئی بات نہیں، آپ سیکھنے کی کوشش کریں. پھر ایک حدیث بھی ہے جو اس پہ بڑی اس میں حوصلہ افزائی ملتی ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، وہ شخص جو قرآن کا ماہر ہے یعنی قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے حوالے سے وہ ایک اونچے مقام پر ہے، اس کا مقام تو سب سے برگزیدہ فرشتوں کے جیسا مقام ہے ان کا. والذی یقرا القرآن ویتتعتع فیہ لہ اجران، ساتھ ہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اٹک رہا ہے ابھی اس کو، لیکن وہ محنت کر رہا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ہے. یہ ہے کہ جو تشویق، تو جن لوگوں نے نہیں قرآن کو صحیح پڑھا ہوا وہ کوشش کریں پڑھنے کی، اور جن کا معمول نہیں ہے روزانہ تلاوت کا وہ معمول بنائیں. ٹاپ پر تو ہمارے سامنے وہ مثال ہے کہ ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنا، لیکن اگر آپ آغاز کریں اور یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ ایک پارہ روزانہ جو ہے میں نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت خیر ظاہر ہوگا. اور یہ رمضان کی جو افادیت ہے وہ اس کی بھی ایک کنٹینویشن انشاءاللہ جو ہے وہ آگے برقرار رہے گی. مزید اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ مشکل ہے تو شروع میں دو رکوع پڑھ دیے، اس کے بعد پھر تھوڑا بڑھایا، لیکن الٹیمیٹلی کوشش کریں کہ کم سے کم ایک پارہ روزانہ کا جو ہے وہ معمول بن جائے ہماری تلاوت، اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ قرآن ہی ہے. ہمارے اندر اس وقت جو دین سے دوری ہے اس کا علاج، اس کی تھراپی بھی قرآن ہے. ایمان کی کمزوری ہے نا، ایمان کی کیسے آئے گا، کہاں سے آئے گا، باہر سے انجیکٹ کیا جائے گا. مولانا ظفر علی خان کا بڑا پیارا شعر ہے کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانے فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی قاری کو یہ قرآن کے سپاروں میں. یہ کوئی ایسی کموڈٹی نہیں ہے کہ جا کے بازار سے خرید لائیں ایمان، کریانے کی دکان سے لا کر خرید لائیں. یہ تو قرآن مجید کے سپاروں میں، قرآن پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اس کے مفہوم کو پڑھیں گے تو پھر ایمان جنریٹ ہوگا. منبع اور سرچشمہ ایمان یہ قرآن ہے. یا تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ایمانی حرارت کچھ بڑھی ہے، یہ ایک ذریعہ. لیکن مستقل ذریعہ جو ہر وقت ہمارے پاس اویلیبل ہے اور جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے وہ قرآن. تو اس قرآن کی تلاوت کو بھی کوشش کیجئے کہ اب اس کو معمول بنائیں، اور اپنی اگر قرآن پڑھنے میں دقت ہے تو کسی استاد سے بھی، چاہے بڑی عمر میں بھی آ گئے ہوں، اس سے ہیلپ لینے میں بھی آپ کوئی تردد محسوس نہ کریں. تو انشاءاللہ ماہ رمضان کی برکات کا ایک تسلسل جو ہے انشاءاللہ سارے سال جاری رہے گا آپ کے لیے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ان دینی تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. ایک ایشو ہے جس پر آپ سے مزید گفتگو کرنی ہے، اس کا تعلق ہے افغانستان کے معاملات سے. ہمارے ایک دینی رہنما بھی ہیں مولانا زاہد الراشدی صاحب، اور وہ اخبار میں بھی لکھتے ہیں، صحافی بھی ہیں، انصاف اخبار میں بھی اور ایک اور اسلام اخبار میں بھی ان کے مضامین بھی آتے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں ایک مضمون لکھا تھا، افغان طالبان کی طرف سے ایک پیغام تھا مسلمانان پاکستان کے نام، اور انہوں نے چاہا تھا کہ اس کو عام کیا جائے. چنانچہ یہ زاہد الراشدی صاحب نے اس کو، اور بہت سے اور علماء سے بھی ان کے وفد آئے تھے، انہوں نے وہ ملے ہیں. دیکھیے اصل میں یہ جو افغان وار چل رہی ہے اس کو تھوڑا سا آپ اگر جائیں تو اصل مسئلہ کیا تھا، 9/11 کا واقعہ، اور 17 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، امریکہ جو ہے وہ کیوں آیا تھا. یہ بات 100% ثابت ہو چکی ہے، اس میں کوئی رتی بھر شبہ نہیں ہے کہ یہ کام امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر کیا تھا، 9/11 کا جو ڈرامہ ہے۔ مقصد کیا تھا؟ اور فوراً اسی وقت ابھی وہ ٹاور جڑ رہا ہے اور فوراً اسامہ کا نام لیا جا رہا ہے، افغانستان کا نام لیا جا رہا ہے، افغانستان۔ اس کا حاصل اصل میں یہ تھا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ مسلمان اس دنیا میں اس لائق نہیں ہیں کہ وہ اس صفحے ہستی پر اس دنیا میں رہیں، ان کو کچل دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے امن نہیں قائم ہو سکتا، لہذا ان کو لاکھوں کی تعداد میں بھی مار دیا جائے تو یہ انسانیت کی بھلائی ہی ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ چنانچہ امریکہ جو ہے وہ آیا، ساری دنیا کو چڑھ کر آیا، اگرچہ معلوم بھی تھا کہ افغان طالبان نہتے تھے، جب سے انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی تھی ان پر ویسے ہی بندشیں تھیں، اس سے پہلے وہ آپ کو معلوم ہے رشیا کے خلاف جہاد ہوا، پھر مجاہدین کی آپس کی ان فائٹنگ ہوئی اور وہ تو کھنڈر بنا ہوا تھا افغانستان، وہ پتھروں کے دور کو پہنچا ہوا افغانستان تھا اور ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہر طرف سے جب طالبان نے حکومت سنبھالی ہے تو ہر طرف سے دروازے بند کر دیے گئے تھے، اور خاص طور پر جب انہوں نے شریعت کا نام دیا اور شریعت کا نفاذ کیا، اور اس شریعت کے نفاذ کے نتیجے میں جو شخص بھی جاتا تھا وہ وہاں پر دیکھ کر آتا تھا کہ واقعتاً زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے تھے، اتنا امن و امان، اتنا سکون، اتنا عدل، یہ تو دور خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ طاغوتی قوتوں کو یہ برداشت نہیں تھا، طاغوتی قوتیں بڑی مطمئن تھیں کہ 56-57 اسلامی ملک ہیں، اسلام کا ہی نہیں ہے، بشمول سعودی عرب۔ سعودی عرب میں پہلے دن سے جب یہ ان کی شاہی خاندان کی حکومت آئی ہے سعودیوں کی، یہ طے تھا کہ خلافت کا نام نہیں لوگے، تب انہیں حکومت دی تھی، انگریز نے دی تھی، اور اس ملک میں خلافت کا نام لینا جرم، آج سے نہیں، جب سے سعودی حکومت قائم ہوئی ہے یہ۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کا لفظ صرف پاکستان کے نام میں ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کسی اور اسلامی ملک کے اندر اس کا نام اسلام شامل نہیں ہے۔ المملکت العربیت السعودیہ، آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید بڑا اسلامی نام ہے، المملکت العربیت، عربی سعودی فیملی کی حکومت، ان کی بادشاہت، وہ اپنے آپ کو کنگ کہتے ہیں باہر، کہتے ہیں۔ ایک جگہ اسلام قائم ہوا اور سارے لوگوں کی نظریں پڑی کہ اوہو یہ اسلام، ڈاکٹر جاوید اقبال جیسا شخص تھا تو وہ پسرے اقبال، لیکن بدقسمتی سے سیکولر، انتہائی زیادہ سے زیادہ سیکولر مائنڈڈ، اقبال کے ٹوٹلی اپوزٹ، لیکن انہیں بھی ایک مرتبہ جانا پڑا کسی کام سے، ایک دوست ان کو ساتھ لے گئے کہ انہیں جانا تھا افغانستان، اور طالبان کے دور میں جانا ہوا، واپس آئے تو طالبان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے طالبان نے جو نظام قائم کر کے دکھا دیا، ایک دو اور مسلمان ملک ہمت کریں تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی، یہ گوارا نہیں تھا، لہذا اس کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا 9/11 کا، اور اس کے بعد فوراً ہی ساری دنیا کو ملا کر، اور ملایا بھی کیوں تھا، پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ جیو ہے، جیو کو پتا ہے، جیوز کو معلوم ہے کہ اسلام سچا دین ہے اور اللہ کی قوت ان کے ساتھ ہے۔ جنرل اسلم بیگ نے اس وقت یہ کہا تھا، امریکہ ساری دنیا کو لے کر چڑھ کر آ گیا افغانستان پر، امریکہ کے لیے تو ان کا ایک F-16 جو ہے یا F-18 طالبان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، ساری دنیا کو اٹھا کر لے آیا، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، سرے سے کچھ نہیں تھا۔ وہ جو رشیا کا دور، رشیا کے دور میں جو جہاد ہوا تھا جس کو امریکہ نے سپانسر کیا تھا، وہ اصل جہاد نہیں تھا، بہرحال اس دور کے جو بچے کھچا کچھ اسلحہ جو تھا زنگ آلود، بس وہ ان کے پاس تھا طالبان کے پاس، باقی تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ سب کچھ جو کیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فوراً ہی عراق پر حملہ ہوا، لاکھوں وہاں مارے گئے، اور اس وقت امریکہ نے کیا کہا کہ جی ان کے پاس ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز ہیں، ساری دنیا کو اس سے خطرہ ہے، لہذا ہمیں قدم کر اٹھانا پڑے گا۔ اس نے پرواہ نہیں کی، اس کی بھی، یو این او کی بھی، یو این او نے اجازت نہیں دی تھی، لیکن ساری دنیا پھر ساتھ ہے. لاکھوں مسلمان مار دیے گئے, کسی نے نہیں پوچھا, بعد میں کہہ دیا کہ سوری ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی, یہاں کوئی ایسے ویپنز نہیں ہیں. دنیا میں کہیں آواز نہیں اٹھی ہے جو لاکھوں افراد مارے گئے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے. ایک ناحق جو ہے جانور مر جاتا ہے تو امریکہ کے لوگوں کے جو ہے وہ جذبات اٹھ جاتے ہیں, یہ انسانیت. لیکن بہرحال ان کا یہ سارا پلان آپ دیکھیں, کسی نے آواز نہیں اٹھائی, کوئی ضرورت نہیں, مسلمان ہیں اسی قابل. لیکن اس کے بعد 17 سال امریکہ نے جتن کیے ہیں, طالبان کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے, ان کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے, افغانستان کے بہت سے رقبے پر وہ قابض ہیں, اور یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. سارے جو ہیں انہوں نے ہتھ کنڈے اختیار کر لیے, یہاں تک کہ پچھلے دنوں اس پر بھی جو ہے گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ بلیک بارڈر قسم کی جو دہشت گرد تنظیمیں انڈر گراؤنڈ ہیں, جو ہیں تو انسانیت کا ناسور, ان کو استعمال کر کے کسی طرح طالبان کو ختم کیا جائے. ہم تو ناکام ہو چکے ہیں, طالبان کے اثر و نفوذ بڑھ رہا, اور وہ اثر و نفوذ کا حال یہ تھا, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا ہے, ایک صحافی پاکستان کے ہیں فیض اللہ, انہوں نے اپنی روداد لکھی تھی, وہ افغانستان حالات دیکھنے گئے تھے, لیکن وہاں پہ چونکہ وہ ویزا لے کر نہیں گئے, وہاں پکڑے گئے شکو شبہ میں اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. وہاں انہوں نے اپنی روداد لکھنا شروع کی اور وہ چھپی تھی دنیا اخبار کے جو میگزین ہوتا ہے سنڈے میگزین میں. وہ کہتے تھے کہ طالبان بھی وہاں پر تھے اور عام عوام جو تھے وہ سرکاری جو محکمے ہیں وہاں سے اپنی انصاف وہاں سے نہیں لیتے تھے, بلکہ اپنے فیصلے کرانے کے لیے کہ ہمیں حق اور انصاف چاہیے, جیل کے اندر طالبان کے پاس آتے تھے کہ ہمارے فیصلے کرو, اس لیے کہ طالبان پر انہیں اعتماد تھا, یہ حق بات کرتے ہیں. کون لکھ رہا ہے؟ ایک ایسا صحافی جو خود سیکولر مائنڈڈ ہے, لیکن اس نے دیکھا ہے, مشاہدات ہیں, اس نے لکھ دیے. ان کا اثر و رسوخ مسلسل بڑھ رہا ہے, 17 سال میں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. ہر امریکی صدر جب آتا ہے تو پہلے کہتا ہے, آنے سے پہلے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ٹریلینز آف ڈالرز ضائع کر دیے ہیں اور آئندہ ہم اس سے نکلیں گے اور ہم ہزاروں اپنے بندے مروا دیے ہیں. لیکن اس کے بعد وہی جیوز ہیں کہ جو ایسے ان کے اوپر سوار ہیں کہ جب حکومت میں آ جاتا ہے فوراً آنکھیں بدل جاتی ہیں کہ نہیں, اب تو میرا سب سے پہلے ہدف یہ افغان جو ہے اس کے حوالے سے طالبان کو ختم کرنا ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے ہسٹری, اوباما کو دیکھ لیں, اس کے بعد ٹرمپ نے اپنے آنے سے پہلے کیا کہا تھا اور آنے کے بعد فوراً کیا ہوا. اب آخری حسبہ وہ ایک اور آزما رہے ہیں, اصل میں یہ ہے ساری تمہید, اس لیے میں نے باندھی ہے کہ وہاں کے افغان حکومت کے تحت انہوں نے وہاں کے جو سرکاری مولوی ہیں ان کو اکٹھا کر کے اور ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کر کے اور ان کے ذریعے کہلوایا کہ طالبان دہشت گرد ہیں, ان کی حق ان کی جو جنگ ہے وہ ناجائز ہے. یہ کام انہوں نے وہاں سے شروع کیا اور پلان یہ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلامی ممالک میں جا کر اور وہ یہ سب سے سرکاری مولویوں کو اکٹھا کر کے ہر جگہ پٹھو ان کے بیٹھے ہوئے ہیں نا حکمران, اور حکمران جو ہیں وہ اپنے سرکاری مولوی اٹھا کر لے آئیں گے بے شمار, اور ان سے ساری دنیا میں یہ منوا لیا جائے کہ وہ دہشت گرد ہیں, جو اصل میں حق کی لڑائی جو لڑ رہے ہیں ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے, تاکہ ان کے جو ایک مورل ان کو جو ایک اپر حاصل ہے ایج حاصل ہے وہ ختم ہو جائے. یہ ہے جس کے حوالے سے مولانا زاہد الراشدی صاحب نے کالم لکھا ہے, اور صاف میں بھی اور اسلام اخبار میں بھی آیا ہے, اور انہوں نے طالبان کے بحاف پر انہوں نے کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ اس کو پورے پاکستان میں پھیلایا جائے اور اس سازش کو تس ازبام کیا جائے. تو اسی کے حوالے سے میں نے آج آپ سے کچھ وقت دیا ہے. باقی یہ ہے کہ وہ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں, اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے, اور قرآن مجید میں بڑی دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, بلکہ ایک اور کئی آیات ہیں جو بہت اس وقت اپلائی ہو رہی ہے, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی. امریکہ کیا, امریکہ کا باپ بھی نہیں آ سکتا, اور یہ 17 سال نے ثابت کر دیا, کوئی نسبت تناسب ہے ہی نہیں. وہی یغزلکم, اور اگر تم نے اللہ کے دین سے بے وفائی کی, فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی, تو اللہ دیکھے گا کہ کون تمہاری مدد کر سکتا ہے اللہ کے بعد، یعنی پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. آج پاکستان ہم اللہ کا عذاب بھگت رہے ہیں، مختلف شکلوں میں بھگت رہے ہیں، ہمارے حکمران وہ آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے ایک عذاب ہے جو اس قسم کے ہوں. آدھا پاکستان ہم سے ٹوٹ چکا ہے، اس سے بھی ہم نے جو ہے سبق نہیں سیکھا. اور ملک مختلف قسم کے بحرانوں سے دوچار ہے، اب پانی کا بحران ہے، اب ہماری معیشت کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہے. ویسے غلام تو ہم ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا میں نیک نامی جو ہماری ہے وہ آپ سب جانتے ہی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے دین سے بے وفائی اور غداری کی ہمیں سزا مل رہی ہے. تو یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ نے خود ان کو بچانا ہے اور وہ بچا رہا ہے. لیکن بہرحال ہمیں بھی آنکھیں کھولنی چاہیے اور ان تمام معاملات سے سبق حاصل کرنا چاہیے. جزاکم اللہ وسلم جزا، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.